النبي بعده أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں پہ رکھی ہے، اور یہ بنیادیں اتنی اہم ہیں کہ ان کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر ان بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کو ہم ڈھا دیں تب بھی یہ عمارت کسی وقت لڑھک کے گر سکتی ہے. تو اس لیے اس کسی بھی عمارت کے لیے، اسلام کی عمارت کے لیے، پانچ ستونوں کا ہونا، پانچ بنیادوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کلمے میں ہم نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں. پہلی شہادت یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک مسلمان کا جو پروگرام ہے زندگی کا، باقی زندگی کا، وہ اس نے اب اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہی بنانا ہے، ان سے ہٹ کے نہیں بنانا، تب جا کے یہ شہادت پوری ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، دوسرا پلر جو بڑا اہم ہے، وہ نماز ہے. نماز کے اقامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا، اس کی اقامت کا لحاظ کرنا، یہ بھی نماز دین کے اہم پلرز میں ایک پلر ہے، بڑا بنیادی ستون ہے ہمارے دین کا. پھر اسی طرح زکاة کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور پھر حج بیت اللہ ہے. یہ پانچ بنیادیں ہیں جس پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہے. مراد یہ ہے کہ میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو میں اپنے اعمال کی اور عقائد کی جو عمارت ہے وہ انہی پانچوں چیزوں پر قائم کر سکتا ہوں، تب جا کے میں صحیح مسلمان ہوں، تب جا کے میرا اسلام اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہے، ورنہ نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں دین نے بڑی سخت تاکید کی ہے. کلمے کے بارے میں تو اس سے بڑی تاکید ہے کہ غیر مسلم کو بھی اس کی دعوت دی ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، لیکن جب کوئی کلمہ پڑھ بیٹھے تو اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو دین سب سے زیادہ زور نماز پر دیتا ہے کہ نماز پڑھی جائے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو بار بار مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کے پیش کیا ہے. زکاة کا ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے نماز کا ذکر کر دیا ہے. اپنے ذکر کا ذکر کیا ہے کہ میرا ذکر کرو، تو ذکر کے وقت میری اپنی نماز کا ذکر کر دیا کہ نماز بھی پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کیجئے مگر میری یاد کے لیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. نماز فحش، منکر اور اللہ کی بغاوت سے روکتی ہے، سرکشی سے روکتی ہے. یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سفر میں ہو یا حضر میں، امن کی حالت ہو یا خوف کی حالت، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی نماز کا ذکر کیا اور مسلمان کو پابند کیا ہے کہ بے شک تلواریں چل رہی ہوں، اس کی جھنکار کی آواز آ رہی ہو، لوگ زخمی ہو کے گر رہے ہوں، تم اگر مجاہد اس میدان جنگ میں ہو، نماز کا وقت آ گیا تو تم نے نماز ضرور پڑھنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. سفر میں ہو تو بے شک سفر میں ہو، کسی قسم کی تکلیف برداشت کر رہے ہو، نماز پڑھنی ہے. اور نماز کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ کیسی نماز پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، پوری تفصیل دی ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صبر کی بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے ساتھ نماز کا بھی ذکر کر دیتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان اپنے ایمان پر قابو رہنے کے لیے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو اور صبر کے ذریعے سے بھی اللہ کی مدد مانگو. پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی قربانی دینا ہو تو قربانی کے ساتھ بھی نماز کا ذکر کیا ہے، فصل لربک وانحر، نماز پڑھو قربانی بھی دو، نماز کو نہیں چھوڑا، اتنی اہم چیز ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے رسول آپ فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت تھی. نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، تو ان میں ٹاپ پہ سر فہرست نماز کو رکھتے ہیں، اور پھر سب نیک اعمال کا ذکر کرتے ہیں تو اینڈ میں بھی نماز کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نماز کا ذکر کیا تو یہ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور بیچ میں اور نیکیاں انشاد فرمانے کے بعد اینڈ میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں. یعنی نیکیاں کچھ بھی کیجئے، شروع اور آخر میں نماز رہے گی، وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، وہ پڑھنی ہے. اس نماز کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لاپرواہی کرتا ہے نماز کی ادائیگی میں تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا سخت ناراض بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ شخص جو نماز تو پڑھتا ہے مگر لاپرواہی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ایسے شخص کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی کر ڈالی ہے جو نبیوں کی اولاد تھی، عام بندے نہیں، نبیوں کی جو اولاد تھی جنہوں نے نماز کا خیال نہیں کیا ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت کر دی. انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان انبیاء کرام کا ذکر جو ہم نے قرآن مجید میں کیا ہے، ان کے بعد ان کی ایسی اولاد جو ناخلف تھی وہ ایسی پیدا ہوئی کہ اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، پرواہ نہ کی، کبھی پڑھ لی، دل چاہا پڑھ لی، دل چاہا نہ پڑھی، یا پڑھی تو بغیر خشوع اور خضوع کے، اور یا اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور دل کی جو خواہشات تھیں، بری خواہشات، ان کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے. نماز کو چھوڑیں تو اس کا دوسرا راستہ پھر یہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک اعرابی آیا، اعرابی بدو کو کہتے ہیں، جو شہر کا بندہ نہیں تھا، صحرا کا تھا، وہ آیا، اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پانچ وقت کی تم نماز پڑھو، رمضان آئے تو روزے رکھو، اللہ پیسہ دے تو زکوٰۃ ادا کر دو، اور اسی طرح اگر تم میں استطاعت ہو تو حج بیت اللہ بھی کر لو. پھر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ نماز تو میں پڑھ لوں گا، کیا اس نماز کے ساتھ کچھ نوافل پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ لو، اس کا بھی بڑا ثواب ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی، فرض ادا کر دی زکوٰۃ، لیکن اگر کوئی صدقہ و خیرات کر دوں اس کا بھی ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوگا. الا ان تطوع، یہ تم اپنی طرف سے والنٹریلی جو کچھ بھی پیش کرو گے اللہ اس کی بھی قدر کرے گا. اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، ان روزوں کے بعد اگر بعد میں کسی بھی دن تم کو روزہ رکھنا چاہو تو اس روزے کو بھی اللہ ویلیو دے گا. حج بیت اللہ جو فرض تھا تم پر، وہ تم نے کر دیا ہے، ادا کر لیا ہے، اس کے بعد اگر تم جا کے دوبارہ حج کرنا چاہو تو وہ نفل تو ہوگا لیکن اس کی بھی اللہ کے ہاں ویلیو ہے. کہتا ہے بس یہی دین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ اٹھا اور مڑا، جانے لگا، جو ہی مڑا تو اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے. یہ وہ لفظ ہیں جو ہر مسلمان کو کہنے چاہیے. کہتا ہے واللہ لا ازید علی ہذا ولا انقص منہ شیئا, اللہ کی قسم, اللہ کے رسول, جو آپ نے مجھے بتایا ہے اسی کو میں لوں گا, اس میں نہ کچھ اپنی طرف سے گھٹاؤں گا نہ اپنی طرف سے بڑھاؤں گا. آپ نے یہ سنا تو فرمایا کہ افلح الرجل ان صدق, اگر یہ اپنی بات میں سچا ثابت ہوا تو یہ ضرور کامیاب ہوگا. ایک اور روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا من سرہ ان ينظر من صاحب اہل الجنت فلینظر الی ھذا, جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کسی جنتی کو دیکھوں تو اس کو دیکھ لے. یہ کیا چیز تھی؟ دین جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پیش کیا اس کو وہ قبول کر رہا ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا اس پر تہیا کر رہا ہے کہ میں انشاءاللہ ایسا کام کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کچھ کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا, نہیں, اسلام قبول کیا ہے تو پوری طرح کر رہا ہے, اور جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو وہ مان رہا ہے. اور وہ کہتا ہے میں جو کچھ آپ نے کہا اللہ کی قسم نہ اس سے میں گھٹاؤں گا نہ اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کروں گا. تو آپ کی خوشخبری بھی اس نے سنی, اس نے نہیں سنی, صحابہ کرام نے سن لی. یہ ہمیں سنائی گئی ہے کہ ہم لوگ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں اور اپنے اس دعوے میں کامیاب ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, تو پھر ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے ہی جنت ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. تو اس لیے نماز کی جو اہمیت ہے ہماری شریعت میں بہت بڑی ہے, بہت اہمیت رکھتی ہے. آج ہم مسلمان اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے نماز پڑھنا تو درگرار, ہمارے لیے نماز سیکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. بہت سے ایسے مسائل ہیں جو میری ضرورت کے ہیں, آپ کی ضرورت کے ہیں, جس میں پاکیزگی اور ناپاکی کے مسائل بھی ہیں, اس کا بھی ہماری میجورٹی کو علم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر ہم نے جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا بس یہی صفائی ہے, نہیں, بڑی ضروری چیزیں ہیں. یقین مانیے غذا سے زیادہ اہم چیزیں ہیں. میں بھوکا رہ کے مر جاؤں پھر بھی اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے, مگر اس بھوک کو رکھے ہوئے میں فوت ہو جاؤں کہ مجھے کچھ پتہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے سوال ضرور کرنا مجھ سے, ہاں بھائی تم نے ان چیزوں کو کیوں نہیں سیکھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو فرماتے ہیں مرنا سب نے ہے اور رب کی عدالت میں بھی سب نے پیش ہونا ہے. آپ فرماتے ہیں سب یہ بات لکھ لیں کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جب مسلمان نے آنا ہے تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا جو سوال مسلمان کو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بتاؤ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں. یہ معمولی سوال نہیں ہے, اللہ کی پیشی, خدا کے ہاں اللہ کی عدالت میں ہماری پیشی, اور اس پیشی میں پہلا سوال نماز کا, اور پہلے سوال کے جواب میں ہی اگر میں ناکام ہو گیا تو بتائیے آگے میرا کیا ہوگا. اس لیے اس کو ایک ایک مسلمان کو اہمیت دینی چاہیے کہ نماز بہر صورت نماز ہے, اور میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں سب کام چھوڑ سکتا ہوں مگر نماز کو نہیں چھوڑ سکتا, نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے. بیمار کو بھی اجازت نہیں دی, میاں تم بیمار ہو تو کوئی بات نہیں نماز نہ پڑھو, دین ترس نہیں کھاتا اس معاملے میں, بلکہ بیماری کی حالت میں بھی بندے کو دین کہتا ہے کہ تم اس حالت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرو, نماز پڑھ لو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو, پڑھنی ضرور ہے. اور اگر اس کی کیفیت آپ مزید جاننا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی آخری نمازیں ہیں آپ اس کو دیکھیے, صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ عام احادیث ملتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ام المومنین اس چیز کو یوں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی غشی, بخار کی جو تیزی تھی اس کے دورے پڑ رہے ہیں. آپ اتنے شدید بیمار ہیں، اتنا شدید ٹمپریچر ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈا پانی ساتھ پڑا ہے، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بار بار اس کو اپنے سینے پہ، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں اذان ہوتی ہے، آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو عرض کی گئی، نہیں، اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سوچئے، اور میرا رسول بیمار ہے، سخت بیمار، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے اٹھاؤ، آپ کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ہی اٹھایا پھر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو لٹا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، پھر پوچھتے ہیں یہی سوال، کوئی ہائے وائے نہیں۔ سب سے بڑی فکر ہے تو یہی ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہیں، ان کی نماز، انہوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں، یا میں جب میں بھی جا کے پڑھ لوں، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی گئی، نہیں، اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تین دفعہ اس طرح ہوتا ہے، آپ بے ہوش ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ہمت کر کے اٹھتے ہیں، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ دو بندوں نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور غالباً آپ کے چچا کے بیٹے ہیں فضل ابن عباس، ان دونوں نے ہمت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے مونڈوں کا سہارا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مونڈوں پہ ہاتھ رکھا اور بستر سے اٹھے، اور اٹھ کے جب آپ مسجد جا رہے ہیں تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک کی جو انگلیاں ہیں، انگلیاں، وہ زمین سے اٹھ نہیں پا رہی، اور اسی انگلیوں کے نشانات گھسٹتے گھسٹتے آپ مسجد میں پہنچتے ہیں۔ یعنی اس طرح آپ پہنچتے ہیں مسجد میں، انتہائی شدید بیماری کی حالت میں، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ یہ وہ امت ہے جس کا رسول اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک نماز کی کیا اہمیت ہے۔ میں شدید بیمار ہوں مگر نماز میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے دین نے ہم مسلمانوں کو ایک بات یہ بھی سمجھائی ہے کہ نماز اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہ کرو، ٹائم ہے اس کا، مقرر وقت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہر مسلمان پر، ہر مومن پر اللہ نے فرض قرار دی ہے، مگر وقت مقررہ پر، اس کا وقت ہے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، یہ رات کی چند گھڑیوں میں آپ نے یہ ساری سیر کی، صبح ہو گئی، آپ نے لوگوں کو بتایا، اور اسی دوران آپ کو تحفہ بھی مل چکا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے لیے پانچ نمازوں کا تحفہ ہے، پانچ پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب میں دوں گا۔ تو وہ تحفہ جب آپ لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فارغ نہیں چھوڑا، فوراً جبریل امین آسمان سے اترے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز کے لیے تیار کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم وضو کر کے نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو جبریل امین امامت کراتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، امنی جبریل عند الکعبہ، کعبۃ اللہ کے قریب ہی جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی، اور میں ان کی امامت میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز جب پڑھی ہے تو اول وقت میں پڑھی ہے، جو ہی سورج ذرا تھوڑا سا اس کا زوال ہوا ہے، یعنی مغرب کی طرف جو ہی تھوڑا سا ڈھلا ہے، اس وقت نماز شروع کر دی، پڑھ لی نماز، اور چار رکعتیں پڑھائیں، پوری طریقہ سکھایا کس طرح پڑھنی ہے۔ اور یہی عصر کا جب وقت آیا تو ایک بندے کا، ایک چھ کا سایہ جب اس کے برابر تھا، ذرا تھوڑا سا ڈھلا ہے، ذرا تھوڑا سا بڑھا ہے، تو اس وقت انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی، اور سورج جو ہی غروب ہوا پھر آ کے مغرب کی نماز پڑھائی، اور جب اندھیرا چھا گیا پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور جب پاؤ پھٹی فجر کی جو ہی فجر پھوٹی ہے, یعنی کالی دھاریوں سے سفید دھاری نکلی ہے, تو اسی وقت جبریل امین آ گئے اور آپ کو نماز پڑھائی. یہ پانچ وقت کی ایک دن کی نمازیں ہیں. اور دوسرے دن جب ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر کر دی, عصر کے قریب لے گئے, لیکن عصر کی نماز شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اس وقت نماز پڑھائی. پھر عصر کا جب وقت آیا تو یہ مغرب سے پہلے پہلے, یعنی جب کوئی پلاہٹ جو ہے نا آسمان کی طرف نہیں پھیلتی, اس سے پہلے پہلے تک وہ لے گئے اور عصر کی نماز پڑھا دی. مغرب کی نماز ذرا اور تھوڑی سی ڈیلے کر دی, یعنی یہ نہیں کہ ستارے کو آپ دیکھتے رہے نا, بلکہ ذرا تھوڑا سا ڈیلے کیا. پہلا اول وقت تھا, ذرا تھوڑی سی اس میں تاخیر کر دی. عشاء وہ تقریباً آپ ایک تہائی رات کا حصہ جب گزر گیا پھر انہوں نے امامت کرائی. اور فجر کی نماز جب روشنی ایسے نکلنے لگی تو اس وقت نماز پڑھائی فجر کی. جب آخری نماز پڑھا دی فجر کی تو جاتے جاتے جبریل امین نے فرمایا, اللہ کے رسول, الوقت ما بین ہاتھین, آپ کی امت کے لیے یہ دو دن کی جو میں نے نمازیں پڑھائی ہیں, ایک دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخر وقت میں, آپ کی امت کے لیے ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے, وہ نماز کا وقت ہے. جو اس درمیان کے وقت میں نماز پڑھ لے گا اس نے نماز فرض ادا کر دیا, اور جو اس وقت کو نکال کے بعد میں پڑھتا ہے وہ نماز کا وقت نکل گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی امت کو تحفہ دیا, بتایا کہ جبریل نے باقاعدہ آسمان سے اتر کے مجھے سکھائی یہ چیز کہ یہ نماز کس وقت پڑھنی ہے. پانچ وقت میں آپ نے نماز پڑھی ہے, پانچ الگ الگ اوقات میں, اذانیں بھی الگ الگ اوقات میں دی گئی ہیں, اور ظہر کی نماز الگ وقت میں پڑھی گئی ہے, اور عصر کی نماز الگ وقت میں پڑھی گئی ہے, مغرب کی نماز الگ وقت ہے اس کا, اور عشاء کی نماز الگ وقت ہے, اور ہر نماز کی اذان الگ الگ ہے. یہ مطلب ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نماز کو پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے نمازی ساتھیوں کو, مسلمانوں کو صاف سمجھاتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو, ہم جو مسلمان ہیں نا, ہم مسلمانوں اور غیروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہی نماز ہے. یعنی ہم مسلمان کیوں ہیں اور وہ کافر کیوں ہیں, اس کی بنیاد یہی نماز ہے. ہم پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں, وہ نہیں پڑھتے تو اس وجہ سے وہ کافر ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں, اب سوچیے کتنی اہم بات ہے. اور مسلمان علماء نے, ہمارے فقہاء کرام نے اس نماز کے بارے میں بڑی اہم باتیں, بڑی دلچسپ باتیں, علمی باتیں کی ہیں, اور بڑا غور و فکر کے نتیجے ہیں ان کے. وہ یہ فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص ہے مسلمان مگر دل سے وہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ نماز کوئی فرض نہیں, تو وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے. دل سے اگر وہ قائل ہے کہ میں نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, نماز فرض نہیں ہے, میں نہیں مانتا, تو گویا کہ وہ دین کا ایک رکن چھوڑ رہا ہے, تو ایک رکن چھوڑنے سے سارے دین کو ڈھا رہا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن ایک وہ مسلمان جو دل سے اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو مجھ پر فرض قرار دیا ہے, مگر اس سے سستی ہو جاتی ہے, آگے پیچھے کر لیتا ہے, وقت پہ نہیں پڑھتا, قضا کر لیتا ہے, کبھی چھوڑ دیتا ہے کبھی پڑھ لیتا ہے, اب اس کے بارے میں دیکھیے علماء کرام کیا کہتے ہیں. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایسے شخص کو پکڑا جائے, جیل میں ڈال دیا جائے, جب تک توبہ نہ کرے اس کو جیل سے باہر نہ نکالا جائے. اور کچھ فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہیے نماز پڑھ لے, اگر نہیں پڑھتا تو اس کو قتل کر دیجیے, کیونکہ یہ مانتا ہے جس چیز کو اس پہ عمل نہیں کر رہا. تو جو مانتا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کی شریعت کے اندر سزا ہے, اور اس کی سزا بڑی بھیانک ہونی چاہیے, اور وہ یہی ہے. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایسے شخص کو جب یہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے, اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. سوچئے, یہ کوئی عام علماء نہیں ہیں, بڑے بڑے فقہا ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل, امام مالک ابن انس اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, یہ ان علماء کے اقوال ہیں. صرف اس شخص کے لیے جو نماز کو سستی سے ادھر ادھر کر دیتا ہے, وقت پہ نہیں پڑھتا, کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے, یہ ان کے فتوے ہیں, یہ ان کا اجتہاد ہے, ان کا کہنا ہے. ہم مسلمان ان علماء کا نام بڑی قدر سے لیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بڑی قدر سے لیتے ہیں, لیکن یہ باتیں آخر انہوں نے کیوں کہی ہیں, کس کے لیے کہی ہیں؟ غیروں کے لیے کہی ہیں؟ ہم سب کے لیے کہی ہیں. آپ اندازہ کیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو کس انداز سے نماز کی طرف لاتے ہیں اور اس کے فائدے بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, صحابہ یہ بتاؤ, اگر تمہارے گھر میں, تمہارے گھر کے پاس, کسی کے گھر کے پاس اگر ایک نہر چل رہی ہو اور وہ اس میں 5 دفعہ روزانہ نہائے, کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ سب کہتے ہیں اللہ کے رسول, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے, وہ تو صاف ستھرا اس کا جسم ہوگا. آپ نے فرمایا نماز 5 نمازوں کی مثال بالکل ایسی ہے, جب مسلمان 5 دن 5 نمازیں دن میں پڑھ لیتا ہے تو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رکھتا, وہ سب مٹ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 بندے مسلمان ہوئے اور دونوں بھائی تھے, تو ان بھائیوں میں ایک کو یہ موقع ملا, وہ جہاد میں گیا, وہاں شہید ہو گیا, اور دوسرا شہید تو نہ ہو سکا لیکن 40 دن کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا. اب جو ہی وہ فوت ہوا تو اس کے بھائی کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی شہادت, اعلیٰ مرتبہ اس نے پا لیا, شہادت سے سرفراز ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا اس کا دوسرا بھائی مسلمان تھا؟ کہاں, کیا اس کو زندہ باقی کچھ عرصہ زندہ رہنے کا موقع ملا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو کیسا تھا وہ؟ نماز پڑھتا تھا, اچھا انسان تھا. آپ نے فرمایا سنو, وہ تو شہید ہو گیا لیکن ان 40 دنوں میں جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں ان کو بھی اللہ نے ویلیو دینی ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویلیو دینی ہے, جو اس نے نیک کام کیے ان کو بھی ویلیو دینی ہے. اس لیے شہید جو ہے نا وہ اپنے مقام پر ہے, لیکن اس کو جو 40 دن بعد زندہ رہنے کا موقع ملا ہے, 40 دن, اور یہ 40 دن جو نیکیاں کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نیکیوں کی وجہ سے اس کو بھی بڑا مقام دینا ہے, یہ شہید کے مقام سے کم نہیں ہوگا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے. آپ سوچئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں. آپ یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون حامان اس کے ساتھ اس کے گروہ میں شامل کر کے اٹھانا ہے. بتائیے, ہم امت رسول ہیں, امت رسول ہوتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتے ہوئے, عشق ہوتے ہوئے, آپ کا کہنا نہ مانے ہیں, اور جس کو آپ امت کو اس دنیا سے جاتے جاتے بڑی تاکید سے فرما رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگو دنیا سے میں رخصت ہو رہا ہوں مگر تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں, نماز کو کبھی نہ چھوڑنا, نماز کو کبھی نہ چھوڑنا, اور خاص طور پر وہ عورتیں جو تمہارے گھروں میں ہیں ان کا بھی پورا خیال کرنا. یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں جاتے جاتے اتنی سخت تاکید کرتے ہیں. قرآن مجید کا شاید کوئی صفحہ ہو یا شاید کوئی ایک پاؤ ہو جس میں نماز کا ذکر نہ ہو, بار بار نماز کا ذکر کیا ہے. یہ ایک ریلیشن ہے, ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں, اللہ نے فرمایا میرے ساتھ بڑھاؤ, اور میرے ساتھ تعلقات بڑھانے کا واحد ذریعہ یہی نماز ہے. آؤ کھڑے ہو کے, عاجز ہو کے مجھ سے بات کرو, میرے سامنے بندے بن کے کھڑے ہو, اقرار کرو کہ اللہ ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں, ہمیں معاف فرما, اور پھر جھک جاؤ رکوع میں, اور اس سے زیادہ جھکنا پڑے تب بھی جھک جاؤ, اور سجدے میں جا کے اپنے نماتھے کو اور اپنے ناک کو خاک آلود کرو, عاجزی کی انتہا پہ پہنچ جاؤ. اللہ کے آگے عاجزی کرنا بہت بڑی خوبی ہے, اور یہ عاجزی کی منزلیں ہیں, یہی عاجزی کی منزلیں ہیں. عاجزی کی منزلیں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کو ذرا ڈھیلا کر لوں اور گردن جھکا دوں, اپنی چال کو کمزور کر دوں, کھانا پینا ترک کر دوں اور میں کہوں میں تو بڑا عاجز اور زاہد اور عابد بندہ ہوں. یہ نہیں ہے. عاجزی کی سب سے بڑی منزل یہی ہے کہ بندہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں پڑھے اور رب کے حضور قیام بھی کرے, ہاتھ بھی باندھے, ادب سے کھڑا ہو اور اقرار کرے, جھکے, پھر زیادہ جھکنا پڑے اور جھک جائے. یہ سمبل ہے اس کا, اللہ کی طرف سے ایک ٹوکن ہے, اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے اللہ میں اگر اس موقع پہ تمہارے آگے جھک رہا ہوں تو انشاءاللہ مسجد سے باہر جا کے بھی جو کچھ تو کہے گا میں وہاں بھی جھک جاؤں گا. اس کے اثر تو یہ ہونا چاہیے. جب ہم یہ جھکنا ہی نہیں سیکھیں گے تو باہر کہاں جھکیں گے. یہی تو وجہ ہے ہمارے کاموں میں آج کوئی خیر نہیں ہے, کوئی برکت نہیں, کچھ نظر نہیں ہے, نیکی نظر نہیں آتی. خواہش بڑی ہے کہ میں کوئی نیکی کر لوں, اور سب سے بڑی نیکی یہی ہے نماز. رمضان کا مہینہ ہے, ہم نے اس ماہ میں امید ہے انشاءاللہ کوشش کی ہوگی کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں, یا کم از کم یہ ضرور کوشش کی ہوگی کہ اب نماز چھوڑنی نہیں ہے, رمضان میں کم از کم پوری نمازیں پڑھنی ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے. تو جاتے جاتے اللہ سے یہ بھی توفیق کرنی چاہیے کہ اللہ آئندہ ساری عمر مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ نماز میں کبھی نہ چھوڑوں اور باجماعت نماز پڑھوں, مسجد میں نماز پڑھوں. مسجدوں کو آباد کیجئے. یہ مسجدیں جو ہم بناتے ہیں اللہ کا گھر ہیں, اگر ان مسجدوں کو ہم نے آباد نہ کیا تو اس کے در و دیوار کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے, اللہ مجھے تو بنا دیا گیا مگر نمازی تیرے کوئی نہیں تھے, میں خالی پڑی رہتی تھی, تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہم کیوں اپنے خلاف اتنے کیسز تیار کرا رہے ہیں؟ یہ کیس ہیں, فائلیں بن رہی ہیں, اور خدا نخواستہ یہ فائلیں کل اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئیں تو ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ اس لیے یہ دین اس بات پہ بڑا زور دیتا ہے, ہم سب مسلمان, سچی بات یہی ہے کہ ہماری پہچان کی بنیاد یہی نماز ہے غیروں کے سامنے. آپ فرماتے ہیں ہمارے اور غیروں کے درمیان یہی نماز ہے. میں نماز نہ پڑھوں دوسروں کو کہوں میں مسلمان ہوں, دوسرا کہے گا کون سے مسلمان ہو, تم رب کی عبادت کرنا نہیں جانتے, اس کے آگے جھکنا نہیں جانتے, اس کی عبادت نہیں کرتے, تم کون سے مسلمان ہو؟ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بھی, اور بندوں کو دین کی طرف لانے کی بھی, اور اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی بھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے, کبھی موقع ملے تو ان تمام چیزوں کو ذرا ہمیں پڑھ لینا چاہیے. ہر بالغ عاقل مسلمان پر نماز فرض ہے. جو بالغ ہے, عقل مند ہے, اس پر نماز فرض ہے, کسی صورت میں معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ بیماری, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سخت بخار تھا اور آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے, آپ ہوش میں آتے ہیں تو یہ ہوش آپ کا آنا یہ عقل مندی ہے, ایسی صورت میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی, نماز پڑھی ہے. تو جو بالغ ہے, عاقل ہے, اس پر نماز فرض ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رفع القلم عن ثلاثہ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ میرے بندے کے تین قسم کے ایسے بندے ہیں جن کے کوئی گناہ نہ لکھنا, اس وقت قلم اٹھا لینا, نہ لکھنا اس کے نام اعمال میں. اس میں آپ یہ فرماتے ہیں, پہلا تو عمل یہ ہے کہ عن النائم حتی یستیقظ, سویا ہوا ہے, نماز کا وقت ہو گیا, آنکھ لگ گئی ہے اس کی, اس کو ہوش نہیں آ رہا, جان بوجھ کے نہیں سویا ہوا, اتفاق ہے اس کو گہری نیند آ رہی ہے, نیت اس کی یہی تھی کہ نماز پڑھنی ہے میں نے لیکن نیند آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو سونے دو, کوئی گناہ نہ لکھو, بے شک مسجد میں جماعت ہو جاتی ہے, اس کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور وہ خود از خود جات بھی نہیں سکتا, تو یہ جب تک نہیں جاگے گا اس وقت تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھو، جاگ کے دیکھیں گے کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، پھر گناہ لکھنا اور ثواب لکھنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے، وعن المبتلا حتی یبرا، کوئی بیمار ہے، بے ہوش ہے، اس کی ہوش میں نہیں ہے، یا عقل اس کی جا چکی ہے، پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، تو اس کی بھی کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں لکھنا کہ یہ پاگل ہے، عقل مند نہیں ہے، یا بیمار ہے، بار بار اس پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو انتہائی مشکل میں پڑا ہوا ہے، اس کو اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے، نہ دماغ اس کا کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز کا وقت آ گیا، یہ نہیں پڑھ سکتا، تو قلم سے اس کا گناہ نہ لکھنا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وعن الصبی حتی یکبر، اور تیسرا بچہ، جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا، فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا بھی کوئی گناہ نہ لکھو۔ تو یہ احادیث ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، نہ ہم مجنون ہیں، نہ سوئے ہوئے ہیں، اور نہ ہی بچے ہیں۔ ہم مکلف ہیں، ہم ہوش میں ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، اس لیے ہمارے لیے قلم ہر وقت چلے گا، اور نامہ اعمال میں یہ چیز لکھی جائے گی، اس لیے ہم اپنا خیال کریں، اپنے اوپر ترس کھائیں۔ یہ پہلا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس سوال کا صحیح جواب کل قیامت کو رب کی عدالت میں جب حاضر ہوں تو دینے کے قابل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔